probably be better than the person that owns it. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں, پیدا کرنے والے, نئی سے ہے بنانے والے, عدم سے وجود دینے والے. ہم میں سے کوئی نہیں تھا, اللہ پاک نے ہمیں وجود عطا فرما دیا اور وجود کی تمام صفات عطا فرما دی. پہلے ہونا پایا جاتا ہے, پھر ہونے کو صفات پائی جاتی ہیں. چیز ہوگی تو اس کی صفات ہوں گی, چیز ہوگی نہیں تو اس کی صفات کہاں سے ہوں گی. تو اس ہونے میں دیکھنا, بولنا, سننا, چلنا, پھرنا, سوچنا, چاہنا, ارادہ, قدرت, علم, سماعت, بصارت, کلام, ساری چیزیں اللہ پاک کے خالق ہیں. جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے مالک ہیں. خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے ہی وہ رب بھی ہیں. ان کے پالنے سے ہم پلتے ہیں. جتنی ہماری ضرورتیں ہیں وہ پورا کرنا یہ ربوبیت میں ہوتا ہے. رب کا مطلب صرف روٹی دینے کا نہیں, روٹی دینا بھی ربوبیت کا حصہ ہوتا ہے, لیکن ربوبیت میں اصل ساری ضرورتیں اس کی تکمیل تک کے لیے ہیں. پیش آنے والی, درمیان میں بھی, بعد میں بھی, سب اللہ پاک ہی رب ہے ہمارے, اور اللہ ہی کا حکم ہم میں چلتا ہے. اللہ ہی حاکم ہے. پیدا ہونے میں ان کا حکم, مرنے میں ان کا حکم, تندرستی میں ان کا حکم, بیماری میں ان کا حکم, مالدار ہونے میں ان کا حکم, فقیر ہونے میں ان کا حکم, خوش ہونے میں ان کا حکم, رونے میں ان کا حکم, خوشیوں کے حالات میں اللہ کا حکم ہے, غمی کے حالات میں اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ ہی حاکم ہے ہمارے. اس لیے اللہ پاک ہی لائق عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں رکھی, حقوق مقرر فرمائے کہ یہ میرا حق ہے, اللہ کا رائٹ, کہ اللہ کے ہم پر حقوق ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ابو یادر وہ کریں کرسی بھی لینا ہے ان کو, ترجمہ کا مطلب نہیں کچھ
چھیر پہ سے ہٹا دو چیز کوئی ترجمہ کرنا.
تو اللہ پاک کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور اللہ پاک کی بندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جیسے فرمایا, جب فرمایا وہ کرنا. بندگی میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے. इबादत खास अल्लाह पाक की अजमत जाहिर करने के लिए और अपनी जिल्लत जाहिर करने के लिए जो तरीके मुकर्रर किए गए हैं उनको इबादत कहते हैं। जैसे नमाज में अपने को जलील करना है अल्लाह को इज्जत वाला दिखाने के लिए, रोजे में भूखे रहना है, भूखे रह के उनकी इज्जत करना है, इज्जत का इजहार, अपनी जिल्लत का इजहार, आपके बंदे हैं, खाओ बोले तो खाते ना, को खाओ बोले तो नहीं खाते। हज में भी वही है, एतकाफ में भी वही है, तवाफ में भी वही है, कुर्बानी में भी वही है, माली इबादतों में, जानी इबादतों में, वजूदी इबादतों में, सलबी इबादतों में, सब में इबादत अलग चीज़ है, बंदगी अलग चीज़ है। बंदगी में ये होता है कि जो फरमाए वो करना, तो वो हमारी इबादत को भी शामिल होती है बंदगी, और गैर इबादतों को भी शामिल होती है, खाने पीने को भी शामिल है, बीवी बच्चों को, शादी ब्याह को भी शामिल है, खुशियों को भी शामिल है, गमियों को भी शामिल है, कमाई के नक्शों को भी शामिल है, कमाई करने को भी शामिल है, कमाई छोड़ने को भी शामिल है, बंदगी करनी अल्लाह के हकूक़ में से अल्लाह की बंदगी है। बहुत से हक़ अल्लाह पाक के उलमाए किराम ने बयान फरमाए, जैसे तफवीज और तस्लीम, ये भी अल्लाह का हक़ है। तफवीज का मतलब है अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करना, उनका हक़ है, क्योंकि आप अपने मामलात को अल्लाह के हवाले नहीं करें और अपने मामलात की तजवीज़ हम खुद करें। तजवीज़ का मतलब ये ऐसा हो, मैं ऐसा रहूं, मैं ऐसा चाहूं, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, भाई तुम कौन होते हो? ये तफवीज़ का मतलब है। दुआ अलग है लेकिन तफवीज़ उनका हक है, चाहे तो देंगे चाहे तो नहीं देंगे। तजवीज़ होती है तफवीज़ के मुकाबले में, तजवीज़ में परेशानी होती है, तफवीज़ में नहीं होती। तजवीज़ का मतलब जैसे कोई आदमी ये तय कर लेता है कि मुझे फलां बच्ची से ही शादी करनी है, अब परेशान हो रहा फिर रहा फिर रहा फिर रहा फिर रहा, वो मिलती मिलती नहीं है, तजवीज़ में परेशानी। तफवीज़ में ये होता है कि शादी का रुझान तो फलां तरफ है लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो मेहरबानी, नहीं कर दिया तो भी मेहरबानी, चाहेंगे तो करेंगे चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा आदमी बेफिक्र हो जाता है, हटक नहीं रहता उसको। तफवीज़ अल्लाह पाक का हक है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, कामयाबी में, नाकामी में, सेहत में, बीमारी में, गिना में, फकीरी में, सब में तफवीज़ के बगैर चारा नहीं। और तफवीज़ के बाद तस्लीम, ये भी उनका हक है। तस्लीम का मतलब है जो आया उधर से उसके सामने सर झुका देना, सर तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए आपकी मर्जी, जिंदा खुनी आता है तू, मरबा खुशी फिदा है तू, हर्चे खुनी रजा है तू, दिल शुदा मुबतला है तू, जिंदा रखें आपकी मर्जी, और अगर मार डालें तो हम तो आपके कुर्बान हैं। क्या होना है तर्जुमा?
घर पे खाना खाने का सर्व करना था, सी लेने आया।
किसको? आपको लेके जाना चाहिए, लेके जाइए।
जिंदा कोई आता है तो, अगर आप जिंदा रखें तो आपकी मेहरबानी, खुशी फिदा है तो, और अगर आप मालदार हैं मार दें तो हम आप पे मरने को तैयार हैं। हर्चे कुनी रजा है तो, जो चाहे आप फरमाएं आपकी खुशी में, आपकी मर्जी, दिल शुदा मुबतला है तो, दिल आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, इसको तस्लीम कहते हैं। तस्लीम भी अल्लाह का हक है। तो चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के हकूक में से है तफवीज और तस्लीम और बंदगी, इसलिए अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को लेना हमारी सआदत है। तो अल्लाह पाक ने दीन की मेहनत की भी जिम्मेदारी हमें दी और अजीम जिम्मेदारी दी, अहम तरीन जिम्मेदारी अता फरमाई कि मैं दीन की तुम मेहनत कर, और दीन की मेहनत करना जो है ये खिलाफत का हिस्सा है। کیونکہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. اس لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اللہ کا نائب, یعنی ان کا نمائندہ, یعنی ان کی بات کو چلانے والا. دین کی محنت میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات کو چلایا جاتا ہے. اپنی بات تھوڑی چلاتے دین کی محنت. دین کی محنت بولتے اس کو جس میں ان کی چلائیں, جس میں اپنی چلائیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ دنیا کی محنت کہلاتی ہے. چیز تو دنیا از خدا ہے غافل بدن, از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. تو دین کی محنت جو ہوتی ہے وہ خلافت کا حصہ ہوتی ہے, اللہ کی بات چلانا ہے. اور اس میں جتنی زیادہ غیرت ہوتی ہے, جتنے زیادہ آدمی اگریسیو ہوتا ہے, اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کی بات چلانے میں غیرت ہونی پڑتی ہے اور جذباتی ہونا پڑتا ہے. پوری طاقت جھونک دینا پڑتا ہے, محنت برداشت کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی راضی رہنا ہوتا ہے. اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ دین کی محنت کے لیے اپنے کو تکلیف میں ڈال کر متلذذ ہونا, لذت پانا ہوتا ہے. اس آدمی کو دین کی محنت کا مزہ ملتا ہے جس کو دین کی محنت میں تکلیف پر مزہ آتا ہے. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے. انہی اللہ اسبع دمیتی اما سبیل وفی سبیل اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی کو مار کر گیا تو خون نکل گیا. فرمایا تو یہ تو ایک انگلی ہے, خون نکلا ہے اللہ کے راستے میں, یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ انہی اللہ اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ مالقیتی. یہ جو ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں انگلی سے کٹنا کیا چیز ہے؟ اللہ کے راستے میں تو جان کٹانے کے لیے, سر کٹانے کے لیے آئے. ہم آہوان صحرا سر خود میں ہادہ برکف. ایک شاعر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہم آہوان صحرا سر خود میں ہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جنگل کے جتنے ہرن ہیں, جنگل کے جتنے ہرن ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو, اپنے ہاتھوں میں سر کو لے کے اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا محبوب کب شکار کے لیے آئے. ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف, اپنا سر رکھے ہوئے ہتھیلیوں پر. صحرا کے ہرن. ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے, اس امید پر کہ شاید کسی دن بشکار خواہی آمد وہ شکار کے لیے آئیں گے. تو وہ کب شکار کے لیے آئیں گے؟ اس کے لیے صحرا کے ہرن جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ آپ, ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمیں شکار فرمائیے. تو اللہ کی محبت رکھنے والا, اللہ کی بندگی کرنے والا, اللہ کا خلیفہ, اللہ کا نائب, اس کے مزاج میں یہ بات ہونی ہے. اصل یہ چیز خواہش کی ہے, تمنا کی ہے, جذبے کی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی آرزو نہ ہو اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے, اس کے ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے. جس آدمی کو اللہ کے راستے میں مر جانے کی خواہش نہ ہو, شہید ہو جانے کا مطلب تو مر جانے ہوگا نا, جس آدمی کو اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کی تمنا نہ ہو, آرزو نہ ہو, اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ اللہ پاک کا حق ہے ہم پر. وہ ہمارے خالق ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, وہ ہمارے رب ہیں, وہ ہمارے حاکم ہیں, وہ ہمارے محسن اور منعم ہیں, وہ ہمارے محافظ ہیں. ہماری عزت ان کے ہاتھ میں, ذلت ان کے ہاتھ میں, نفع نقصان ان کے ہاتھ میں, تندرستی بیماری ان کے ہاتھ میں. وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے قریب ہیں, وہ ہمارے محیط ہیں, وہ حاضر اور شہید ہیں, الا کنا علیکم شہودا. انہی کی وجہ سے ہم ہیں, انہی کے قائم رکھنے سے ہم قائم ہیں. قیوم السماوات والارض وما فیہن, آسمانوں اور زمینوں کے جو کچھ اس کے درمیان ہیں اس کے قائم رکھنے والے وہ ہیں. اس لیے ان کا نام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے, ان کی صفت وہ قیوم قائم رکھنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور اللہ کے دین کی محنت کرنے کا جذبہ, یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. یہ فہم جو ہے نا مراقبہ کر کے ہمیں اپنے اندر ایسے لانی ہے کہ اس کا ایک زیل جو ہے اور اس کی ایک رغبت اور اس کی خواہش, اس کا ایک جذبہ وہ امٹ آئے. اس کے پھر اپنے اثرات خارجی ہوتے ہیں. اثرات خارجی کا مطلب یہ ہے کہ پھر جتنا اللہ کی مخالفت آدمی کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ کل کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا, بولیں گے کہ میری نافرمانی ہو رہی تھی, میں تیرے کو بٹھایا تھا زمین میں اور تو خاموش بیٹھا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کے ناراض ہونا, اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کے اگر بندہ راضی ہو گیا تو اللہ پاک کے پاس راضی ہونے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں. اور جو آدمی دین کی محنت نہیں کرتا وہ نافرمانی کو دیکھتے 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 یوز ٹو ہو جاتا ہے اور کراہیت دل کی ختم ہو جاتی ہے, نافرمانی کی کراہیت بھی نہیں رہتی. بولنا تو روکنا تو بہت دور کی بات ہے, بولنا تو بہت دور کی بات ہے, اور دل میں برا سمجھنا بھی نہیں رہتا, اور دل میں برا سمجھنے سے نیچے کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے. دل میں برا سمجھنے والی بات نہیں ہے چونکہ رات دن صبح سے شام تک دیکھتے 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 عادت ہو گئی اور پسند بھی کرنے لگے. انہیں اس کی وہ نافرمانی میں انہیں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے یہ میرا بہت اچھا دوست ہے, آسمان ہل جاتا ہے, اس سے عرش میں حرکت آ جاتی ہے. جب اللہ کے فاسق و فاجر کو کوئی آدمی اپنی دوستی جتاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش ہلنے لگتا ہے کانپ کر ڈر کے. اللہ پاک اذا مدح الفاسق غضب الرب رب تعالی واهتز له العرش, حدیث میں آتا ہے. جب گنہگار کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے اور عرش کانپنے لگتا ہے. خدا خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیونکہ وہ ہے ہی ایسی بات. کسی کی بیوی کے سامنے آپ جا کے ہاتھ ڈالیں اس کے گلے پہ, یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے, بولے تو سامنے والے کا کیا حال ہوتا ہے, اس کے ہسبینڈ کا کیا حال ہوتا ہے؟ غضب الرب واهتز له العرش. تو چونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ برائی ختم ہو جاتی ہے دل میں, برے عمل کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دین کی محنت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے نمائندے ہیں, پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو چلانا ہے اور اپنے اوپر بھی چلانا ہی چلانا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ اپنے اوپر نہ چلائیں دنیا میں چلانے کی فکر کریں, ایسا تو نہیں ہوتا. اس لیے اپنی ذات پر اللہ کی بات کو چلانا, دین پر عمل کرنا, دین سیکھنا, اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اللہ کی بات چلنے کی فکر ہونا, اور اس کے لیے تھکانا, اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا, اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا, اور اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان اصول اور ضابطے کی پابندی کرنا. اصول ضابطے میرے دوستو کیا ہوتے ہیں؟ جس کام کے کرنے کا جو طریقہ ہے اس کام کو اس طریقے سے کرنا. تو دین کی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو اجتماعیت کے ساتھ میں ظاہر فرمائی, اصل کام کا طریقہ تو ہر زمانے میں ایسے ہی کرنے کا تھا لیکن رواج نہیں تھا اس کا. پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے کرم فرمایا کہ اس کو ایک پھر عمومی رواج نصیب فرما دیا, اور عام طور پر اس کا جو رواج تھا وہ غیروں کے اندر کرنے کا تھا, پھر اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو اپنے میں کرنے کا رواج نصیب فرمایا. بہت بہت زیادہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ آیا ہے بہت سی چیزوں کے اعتبار سے. اسی سیٹ اپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیروں میں بھیجتے تھے. سوچو ذرا کتنی بڑی بات ہو گئی ہے, کتنا بڑا اللہ پاک کا کرم ہو گیا. اسی سیٹ اپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیروں میں بھیجتے تھے. جب غیر میں جائیں گے تو وہ لوگ تو جو ہے نا تشتری میں لے کے تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے آپ کے لیے اکرام کو قبولیت کو, وہ تو تلواریں سوت لیتے تھے. یہ تھا وہ سیٹ اپ, ادھر تلوار سوت گئی تو ادھر بھی سوتنا ضروری ہوتا تھا. اس لیے جانے والے کے جانے کا تو پتا رہتا تھا, آنے کا بھی پتا نہیں رہتا تھا, آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ جس جگہ اس کو بھیجا جا رہا تھا وہ آنے کی جگہ تھوڑی رہتی تھی. اور اس کے باوجود ان کے جوش میں کمی نہیں, ان کے جذبے میں کمی نہیں, ان کی ہمت میں کمی نہیں, ان کے بیوی بچے نہیں روکتے تھے ان کو, ان کے کاروبار نہیں روکتے تھے ان کو. سوچیے وہاں ہم کمزوروں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ یہی صحیح, تم یہی کر لو, یہ ان کا کہاں حوصلہ ہے. اللہ پاک نے پھر یہ اجتماعیت والا رنگ اپنوں میں پیدا فرما دیا. جاؤ دعوت دو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ دعوت تو بیروں میں ہوتی ہے, اپنوں میں کیوں نہیں ہوتی, اپنوں میں کہاں ہوتی ہے. انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی جدھر کسی کا ذہن ہی نہیں گیا. فرمایا کہ جو دعوت غیر مسلم کو اسلام پر لے آ سکتی ہے, وہ دعوت مسلمان کو دین پر جمنے پہ کیوں نہیں لا سکتی. دعوت میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ غیر مسلم کو اسلام پر لا سکتی ہے, اس کو نور ایمان میں داخل کر سکتی ہے, اتنی پاورفل چیز ہے. تو اگر ہم اللہ کے بندے کو جو دین میں ہے اس کو ہم بلائیں گے اللہ کی طرف, تو وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آئے گا بھائی. یہ فرماتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم ان کو ایمان والا سمجھ کے جائیں گے, ان کو ایمان والا نہیں سمجھ کے جا رہے تھے, وہ نہیں ایمان والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں. ان کو کامل ایمان کی دعوت ہے, ان کو تقوی پرہیزگاری کی دعوت ہے, ان کو دینداری کی دعوت ہے. بے طلبوں میں طلب آ جائے اللہ پاک. تو اس کے لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجتماعیت نصیب فرمائی. تو کام کا نہج یہ ہوگا, برکت کام میں جب ہوگی, اثر کام میں جب آئے گا, قوت جب پکڑیں گے, کہ جو کام پورے عالمی سطح پر پورے مجمع پر ہونے والا ہے وہ کام اجتماعیت کے ساتھ ہو. جتنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ میں یہ کام ہوگا اتنا بڑا اس کا اثر ہوگا, اور جتنی اجتماعیت ٹوٹتی اور بکھرتی چلی جائے گی اتنی اس کی تاثیر بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اس کا سرکل پورے عالمی اعتبار سے اجتماعیت والا بنایا. اس لیے کام کی مزاج میں عالمی اجتماعیت ہے کہ پورا کام کرنے والا عملہ پورا کا پورا عالم کا مجتمع ہو ایک فکر کے ساتھ. اس میں نہ علاقوں کی تقسیم ہو, نہ ملکوں کی تقسیم ہو, نہ زبانوں کی تقسیم ہو, نہ قوموں کی تقسیم ہو, تقسیم نہیں ہے سر. یہ امت ہے, امت میں اگر زبان بیچ میں آ گئی تو پھر وہ امت نہیں رہی, قوم ہو گئی. علاقہ رنگ بیچ میں آ گیا تو وہ امت نہیں رہی, علاقہ بیچ میں آ گیا تو وہ امت نہیں رہی. کسی بھی قسم کی عصبیت امتیت ہونے کو برداشت نہیں کر سکتی. امت ہونا کسی بھی قسم کے تعصب کو, حمایت کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ پورے عالمی اعتبار سے اجتماعیت چاہیے اس کی, اور اللہ نے کرم فرما کر عالمی اعتبار سے اجتماعیت کو وجود مرحمت فرمایا. مشرق مغرب شمال جنوب, کالوں میں گوروں میں, پڑھے لکھوں میں بے پڑھے لکھوں میں, پوری دنیا کے ممالک کے اندر اللہ پاک نے ایک انداز کے ساتھ میں دین کی محنت کو چلا دیا, اور اس کا ایک مرکز اور محور بھی بنا دیا. اس لیے وہاں سے چلے گی یہ اجتماعیت, اور پھر جیسے جیسے حصے بنتے چلے جائیں گے لوگوں کے اعتبار سے, ان کی استعدادوں کے اعتبار سے, ویسے ویسے وہ حصے اپنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ میں چھوٹی اجتماعیت بنتے ہوئے جڑتے رہیں گے, ایک سرکل سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. تو یہ اپنے مقامی سطح سے لے کر وہاں تک جائے گا, وہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا. میں اکیلا ہوں گھر میں, گھر میں میں ذمہ دار ہوں, اس کا ایک امیر ہے. میں مسجد میں پڑھتا ہوں, اس کا ایک ذمہ دار ہے. بہت سے مسجدیں شہر میں ہیں, ان کا ایک ذمہ دار ہے. بہت سے شہر ملکوں میں ہیں, ان کے ایک ذمہ دار جماعت ہے. پورے ملکوں کے ذمہ دار, پھر وہ ایک جماعت میں پورا سرکل اس طریقے سے جمع ہوتا رہے گا. تو یہ محنت ادھر سے ادھر جائے گی, ادھر سے ادھر آئے گی اجتماعیت کے ساتھ. اسی لیے آج کل حضرت مولانا ساتھ ساتھ دامت برکات ہوں جو چیزوں پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں, وہ مرکزیت پہ زور دے رہے ہیں اور اجتماعیت پہ زور دے رہے ہیں, اجتماعیت کے ساتھ. جہاں پر اجتماعیت زندہ ہوگی, اجتماعی طور پر محنت ہو رہی ہوگی, فکر ایک ہو, قلوب مجتمع ہو, سوچ مجتمع ہو, اس میں برکت ہے کام. بعض بعض مرتبہ ایک ایک بندے میں اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی کہ وہ اکیلی امت تھا. ان ابراہیم کانا امتن, ابراہیم امت تھے, پورے ان کی فکر کا اثر یہ تھا کہ ماؤں کی رحموں میں جو بچے تھے انہوں نے لبیک کہا تھا, وہ روحانیت تھی وہاں پہ. اور جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کو دنیا میں آئے گا, حدیث شریف میں آتا ہے. ماؤں کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کی روحوں کو پکارا تھا انہوں نے, وہ تو ابراہیم تھے نا بھائی, ان کا تو معاملہ دوسرا تھا. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ابراہیم کو تو ہم نے آسمان اور زمین کی ملکوت دکھا دی تھی, تو انہوں نے تو روحوں کو پکڑ لیا تھا. وہاں چلائے کہ پروردگار میں اذان دوں گا, اس سے کیا ہوگا, واذن فی الناس بالحج, میں حج میں حج کی اذان دوں گا تو کیا ہوگا, تم اذان تو پہنچا دوں گا میں, تمہارا معاملہ ایک ہی ہے, تمہارا میرا معاملہ ایک ہی ہے. وہ بات تھی وہاں پہ, خلت اس کو کہتے ہیں, جو تیرے دل میں وہ میرے دل میں, جو میرے دل میں وہ تیرے دل میں, اس کو خلت کہتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ, تم پکارو, تمہارا میرا کام ایک ہی ہے, پہنچا دوں گا سب کو. ان ابراہیم کانا امہ, ابراہیم اکیلی امت. اس امت میں بھی بہت سے لوگ پیدا ہو گئے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت. حضرت الیاس صاحب اپنی جگہ پر ایک امت تھے, حضرت تھانوی اپنی جگہ پر ایک امت تھے. جتنے مجدد گزرتے ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے, ان کو بولتے نہیں امت بول کے, چونکہ امت کا لفظ بولنے کے لیے اصطلاحی اعتبار سے کچھ اصول اور قاعدے ہیں, لیکن کام کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں میں, اثرات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. بڑے بڑے کام ہیں. بھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ, حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, 80,000 ان کے خلفاء تھے. سید احمد کبیر رفاعی کے خلفاء کی تعداد, یعنی ٹرینڈ لوگوں کی, خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرینڈ, تربیت یافتہ. احمد کبیر رفاعی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا نام ہے نا ان کا, ان کے ساتھیوں میں سے ان کا اتنا نام بھی نہیں ہے, سید احمد کبیر رفاعی ان کی 80,000 خلفاء تھے. مگر ان کی یہ بات عجیب تھی بہت, ارے کہ الگ الگ معاملات ہیں. یہ وہی ہیں جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر مبارک سے باہر آیا تھا مسافر کے لیے. یہ خاندان میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. وہ آئے تھے دور سے, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں تھا تو میری روح آتی تھی, اب میں حاضر ہو گیا ہوں, اب کوئی خصوصی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے, یہ انہوں نے چل دے دیا تعلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر روضہ مبارک کے پاس قریب موجود تھے. 80,000 90,000 آدمی اس وقت اطراف میں موجود تھا, سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معائنہ کیا تھا, خبر مبارک سے ہاتھ آ گیا تھا, مسافہ کر لیا تھا. ایک ایک آدمی کو اللہ, ایک ایک امتی کو اللہ نے جو شان دیا, آپ اندازہ فرمائیے کیسے اللہ پاک نے ان سے کام لیے ہیں بڑے بڑے. تو خلافت میں ہوتا ہے یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جس اعتبار سے چن لیتا ہے اس اعتبار سے اس کی بات میں وزن دے دیتے ہیں اور اس کے اثرات ویسے ہوتے ہیں. مگر جذبہ چاہیے ویسا, خلوص چاہیے ویسا, خالصیت چاہیے ویسی کہ کچھ نہ رہے سوائے ان کے, اندر سے پورا کوکلا ہو جائے, غیر اللہ کو بالکل اندر سے نکال دیا جائے, نہ حب جاہ, نہ حب مال, نہ لذت کی خواہش, نہ مزے کی خواہش, نہ آرام کی خواہش, نہ دنیا کی کوئی چیز, نہ تعلقات کی کوئی چیز, صرف اللہ ہی اللہ. اور پھر اس میں استعداد باطنی اندر کی زیادہ سے زیادہ استعداد بھی ہونا پڑتا ہے پھر اس کے اعتبار, پھر وہ روحانی قوت جو ہوتی ہے پھر وہ اسپرٹ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اپنا ایک تعلق نصیب فرما کر ہمیں, ہم میں سے ہر ساتھی کو وہ چیز عطا فرمائیے کہ تم جتنا چاہو دوستی بناؤ اور جتنا چاہو فائدہ اٹھاؤ اس دنیا میں. میرے اللہ پاک سے, اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اس خلافت کے کام کو حق تعالیٰ شانہ نے جو ترتیب عطا فرمائی, وہ یہ کہ ایک ایسی اجتماعیت ہو, ایسی مرکزیت ہو, ایسی جامعیت ہو, ایسے مل کے کیا جائے, قوتوں کو مجتمع کر لیا جائے, اپنے پاس نہیں ہے نہ زیادہ, سب کی ملا لی جائے اس طریقے سے قوت میں. تو اس وجہ سے کیا ہے, کسی بھی شہر کی جو مرکزی جگہ ہوگی, جو تبلیغ کا جو مرکز ہوگا, اس مرکزیت کی نوعیت پر کام کی نوعیت منحصر ہوگی. شہر میں کام کیسا ہے, شہر کا مرکز کیسا ہے, یہ دیکھو. جیسے شہر کیسا ہے, شہر کی مسجد کو دیکھو, آتا ہے کسی شہر میں آپ داخل ہوں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ شہر کیسا ہے, آپ شہر کی مسجد کو دیکھیں. اگر شہر اگر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ شہر کی مسجد کے اندر کوئی مسلی نہیں ہے, جھاڑ جھنکار ہے, گرد و غبار ہے, مکڑیوں کے جالے پھنسے ہوئے جگہ جگہ, کوئی آنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی پانی کا نظم صحیح ہے, نہ کوئی فرش کا نظم صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, سمجھ لو کہ شہر بھی ویران ہے دلوں کے اعتبار سے. لعنت پڑی ہوئی مسجد کی, لعنت جن کے دلوں کے, جن کے گھروں پہ, جن کے اوپر ہوگی اس گھر کے, اس کا کیا حال ہوگا, چونکہ مسجد بد دعا دیتی ہے. تو شہر کا حال کس سے جانا جائے گا؟ شہر کی مسجدوں سے جانا جائے گا, شہر کے مسلمان. ایسے ہی دین کی محنت کا حال کس سے جانا جائے گا؟ دین محنت کے مرکز سے جانا جائے گا. اگر محنت کا مرکز جو ہے نا وہ صحیح نہج پر ہے, وہاں کام ہو رہا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے عالم اسباب میں کہ شہر کے اندر کام نہ ہو, اور شہر سے پھر متعدی ہو کر دوسرے علاقوں میں کام نہ پھیلے. اس لیے یہاں خصوصی مشورے میں جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ماشاء اللہ گزشتہ بھی بات آئی تھی اور آپ نے بڑے بڑے عزائم کیے تھے, انہیں عزائم کو ہمیں تازہ کرنا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مرکز کو طاقتور بنانا ہے, اس میں اس کے ایسی ہلچل رکھنی ہے, اس کو ایسے آباد رکھنا ہے کہ ابھی آپ چارشمبے کے کارگزاری میں ہمارے عبد الغنی بھائی مشورہ یہ بتائیں, کارگزاری میں بتائیں گے کہ جہاں مسجد کی آبادی والی محنت ہو رہی ہے تو وہاں مسجدیں کیسی آباد ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ پاک اس میں کیسی برکت ظاہر فرما رہے ہیں. آبادی والی جنرل محنت, آبادی والی مسجد, جنرل مسجد کی اگر آبادی والی محنت ہو تو اس کے اثرات کیا ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے. اور اب تو پھر آپ اندازہ کرو کہ اگر مرکز کو ویسے نہج سر آباد رکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے کیسے برکات ہوں گی, اس کے کیسے اثرات ہوں گے. اس وجہ سے میری اور آپ کی اور ہم میں سے ہر ساتھی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی یعنی اپنا ذاتی مسئلہ بنا کر, اپنی ذاتی دلچسپی کی چیز بنا کر, اپنے دین کی محنت کے سلسلے میں ایک مرکزیت اس کو دے کر کے, بھائی مین چیز یہ ہے کہ یہ اگر میرے قابو میں آئے, محنت بھی میرے قابو میں آ جائے گی. مین چیز یہ ہے کہ اگر یہ قابو میں آ جائے تو پھر ہمارے شہر میں کام بھی قابو میں آ جائے گا, جماعتوں کا نکلنا بھی آسان ہو جائے گا, جو لوگ ارادے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ارادوں کا پورا ہونا بھی آسان ہو جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ سوچ پر ہے میرے دوست, اپنی مسجد کو, اپنے مرکز کو آباد رکھنا ہے. آبادی محنت, آبادی مرکز کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی ترغیب دی گئی تھی, اور آبادی مرکز میں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ہماری غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر کے جو صحیح کام ہے اس میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. بہت مرتبہ شیطان کئی اعتبار سے ستاتا ہے, ہر ہر مرحلے کے عقبات اور گھاٹیاں الگ ہوتی ہیں, اور ہر ہر جگہ پر شیطان الگ الگ بینچ ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ پہلے تو آپ کو نکلنے نہیں دے گا, جماعت کی فکر میں لگنے نہیں دے گا, وہاں پہ ایک بینچ پڑا ہوا ہے, وہاں سے آپ نے فارغ ہو کے ادھر ادھر کر کے نکل ہی جاتے ہیں تو پھر اس کی شکلیں ہیں. مسجد اگر آپ مرکز کو آنے نہیں دے گا آپ, ارے کام کہاں ہے, کام کہاں پہ بھی کر سکتے ہیں آپ, کام کرو بس, کام اصل ہے کام کرو, کام اصل ہے کام کرو تو کام ہوگا ہی نہیں. پھر جو کام اصل ہے وہ اصل کام ہی نہیں ہوگا, یا ترتیب سے اگر نہیں ہوگا تو. اچھا پھر اس کے بعد نہیں نہیں چلو بھائی مرکز کو جانا چاہیے, مرکز کو آ گیا, مرکز کو آنے کے بعد میں یہاں پہ انہیں بہت بیلچہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بہت سے مسائل اس کے اندر ہیں. ارے ہم گئے تو وہاں پہ کچھ کام ہی نہیں تھا, اس نے سوچا کسی طریقے سے اس کو اکھاڑو یہاں سے, چونکہ یہ اگر یہ بیٹھا رہے گا یہاں پہ تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے اس کے لیے, کیونکہ اپنے مسئلے الگ ہیں اس کے مسئلے الگ ہیں. یہ اگر بیٹھا رہے گا یہاں پہ تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے, اس کو اکھاڑو یہاں سے. اب اکھاڑنے کے واسطے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں سامنے, ارے یار وہاں تو بس جاتے کیا ہے, وہ کام لگ جاتا ہے, وہ خدمت لگ جاتی ہے وہاں پہ, اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, اس کی چائے پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ. ارے یار میرے کو ہاتھ میں ہو رہا بھائی پکانے وکانے کو, میں جا رہا ہوں اپنا. آبادی مرکز کا مطلب میرے دوست یہ ہوتا ہے کہ مرکز میں اعمال دعوت ہر وقت چالو رہیں, اعمال دعوت ہر وقت ایسے ہے کہ خدمت ہی اصل نہیں ہے, خدمت ہی سب کچھ نہیں ہے, خدمت کا بھی سیٹ اپ ہو ہی جانا چاہیے, اس میں کوئی سہولت ہونا ہے تو سہولت بھی کر لینی چاہیے, اس کے لیے رائے مشورے کر کے کچھ کوئی انتظام اس کا ہو جانا ہے تو وہ انتظام بھی ہونا ہوگا, پھر بھی خدمت تو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہماری دعوت کے اعمال میں خدمت بھی ہے, عبادت بھی ہے, دعوت بھی ہے, تعلیم و تعلم بھی ہے. تو مرکز کو تعلیم و تعلم سے, عبادت سے, دعوت سے اور جناب والا خدمت سے آباد رہنا ہے. اور ایک دوسری چیز, یہ تو عام مسجد میں بھی ہے لیکن ایک اور دوسری چیز مرکز میں خاص ہونی پڑتی ہے, جس کا میں آج تھوڑا سا مذاکرہ کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں, اور وہ تھوڑا سا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ ہے بہت لمبی بات, لیکن بہت جلد ہی اشاروں میں انشاءاللہ ہوں گے اللہ نے اگر چاہا تو. مختصر ہوں گی بہت زیادہ. آپ حضرات بہت مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, محنت والے لوگ ہیں, فکر والے لوگ ہیں, تو بھلا میں کہا میں کس حال میں ہوں کہ آپ لوگوں کو بولوں, لیکن وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اشارے دینے سے بہت کچھ آپ لے سکتے ہیں. مرکز وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سب جماعتیں سب سے پہلے آتی ہیں جب کام کرنے کے لیے آئیں گی. مرکز وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جماعتیں جاتی ہیں, مرکز بولتے ہیں اس کو. کام کا چونکہ وہ مرکز ہوتا ہے تو جماعتوں کا ورود بھی یہیں ہوتا ہے, جماعتوں کا خروج بھی یہیں سے ہوتا ہے. اب آج ماشاء اللہ وہاں سے دبئی سے جماعت آئی تو جماعت کہاں آئی سب سے پہلے, کہاں جائے گی؟ دبئی کی جماعت تو یہیں آئے گی سب سے پہلے. ابھی ماشاء اللہ دبئی کی جماعت آئی ہوئی ہے, پرسوں جناب ساؤتھ افریقہ کی بھی جماعت, پھر وہ دوسری اور جگہ کی بھی جماعت, وہ فیجی کی جماعت آئی ہوئی تھی. مرکز کے اعمال کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے, میں نے دیکھی اپنے بڑوں کو, کہ مرکز میں آنے والی جماعت کو ہم کیا دے رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا لیں اس سے, جماعت سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں یہ الگ ہے, جماعت کو ہم کیا فائدہ پہنچائیں یہ الگ ہے. ہمارے پاس جماعت کو فائدہ پہنچانے میں یہ ہے کہ بیچاروں کو کھانا کھلا دیا جائے, ایک حصہ ہے, یہ بہت چھوٹا سا پورشن ہے. اس کے لیے تو نہیں آئے, وہ کھانا تو تھا ان کے پاس پہلے سے, وہ مانگا اپنے گھر پہ بیٹھ کے بہت کھا رہے تھے آرام سے, وہ اس کے لیے نہیں آئے, لیکن جب آئے تو کھائیں گے بھی یقیناً, ضرورت تو پڑے گی. جماعت کو ہم نے کیا دیا؟ ہمیشہ میرے بھائیوں جماعت جو ہے نا جب آتی اللہ کے راستے میں تو اگر جماعت کو غذا ملے تو پھر وہ جماعت آپ کو غذا دیتی ہے. اگر جماعت کو غذا ملے تو وہ جماعت آپ کو غذا دیتی ہے. ایک بات اچانک ذہن میں آئی, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جب گیا تو جتنے ہمارے اصلی آرگنس ہیں, دل, دماغ, جگر, یہ وہ سب چیزیں جو ہیں, کڈنی وڈنی, لیور ویور, یہ اس کے ذریعے سے ہمارا باڈی کا فنکشن چالو ہے, سب کام ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان آرگنس کو کیا چاہیے. اگر دل کو اس کی چربی نہیں ملی, دماغ کڈنی کو اس کی غذا نہیں ملی, ہم جتنا کھاتے ہیں, اب یہ ڈاکٹر لوگ سمجھانا, میں نے تو سنا ہوا ان لوگوں سے کہ 60% سے لے کے 80% تک یہ آرگنس کھا جاتے ہیں پہلے, تب پھر آپ کے کام کے ہوتے ہیں. وہ دل کا ملا کے, کڈنی کا ملا کے, لیور کا ملا کے, دماغ کا ملا, ان کو جو چاہیے اصل جب وہ لے لیتے ہیں اپنا, تو پھر اس کے بعد وہ دیتے ہیں بقیہ باڈی کو. اگر ان کو نہیں ملا تو وہ دوسروں کو دیں گے کہاں سے, وہ سنبھالیں گے کیسے باڈی کو؟ گوشت کی باڈی ہے, اس کو 70-80 سال تک اٹھا کے پھرنے کا ہے, سنبھالنے کا ہے. تو جماعت کو اگر ہم نے کچھ دیا تو جماعت ہمیں کچھ دے گی. ہمارے پاس تو جماعت, ارے بھائی یہ جماعت کو یوٹیلائز کرو, یہ جماعت کو یوز کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھا. بھائی وہ جماعت خود سیکھنے کے لیے آئی ہے, آپ کچھ اس کو سکھاؤ گے تو وہ چلائے گی بات آگے, وہ نہیں سکھاؤ گے اس کو تو وہ کیسے چلائے گی. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آنے والی جماعت کی اگر تربیت نہیں ہوئی, اس کو آپ نے غذا نہیں دی, اس کا آپ نے صحیح جائزہ نہیں لیا, صحیح تفقد نہیں کیا, افراد کی صحیح صلاحیتوں کو نہیں پہچانا, تو ہوتا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس جماعت کی فیلنگ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ارے یار میں گیا تھا مگر میرے کو کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے چلے تھے, 40 دن کے اوپر اس کو بولتے تھے کیا تو لیا کیا ہے جماعت میں نکلنے سے, تو بولے کچھ بھی نہیں لیا, خالی میرے دانتوں بہت صاف ہوئے. بولے بولے تو اتنی مسواک میں کبھی زندگی میں نہیں کرا, بولے جتنی اس میں کرا, پورے سفید ہو گئے, بولے پورے دھبے میں نکل گئے. بولے جب نکلنے والی جماعت کے تاثر میں یہ بات آئے گی کہ اس کو کچھ نہیں ملا تو پھر آئندہ کے لیے وہ جمے گا نہیں اس میں. تو محنت آپ کی گئی, پیسہ جنہوں نے محنت کر کے اس کو نکالا نا, وہ سارے کے سارے مٹی میں چلے گی. اچھا پھر یہ وہ کام ہوتا ہے جو ہینڈ جو موت تو موت چلتا ہے, اس کی پبلسٹی کیسی ہے, ایسی ہے نا بھائی. تو دوسری جماعتوں کے نکلنے میں مدد نہیں ملتی, چونکہ یہ ایسے انداز میں بات نہیں رکھتا, ایسے انداز میں روحانیت نہیں ڈالتا, ایسی قوت نہیں لگاتا اس میں, ایسی تشکیل نہیں کر پاتا, ایسی قربانی نہیں دے پاتا, دوسرا آدمی نہیں اٹھ پاتا اس کے بعد. جماعتوں کے بیٹھنے کے اسباب, نہ نکلنے کے اسباب, کام میں نکلے ہوئے ساتھی کے نہ جمنے کے اسباب پر غور کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. جماعتیں تو نکلتی ہیں لیکن پھر آنے کے بعد میں سرک مسپلیس کیوں ہو جاتا ہے, سلپ کیوں ہو جاتا ہے, پھر یہ کہ وہ ذریعہ کیوں نہیں بنتا دوسروں کے نکلنے کا, وہ کام میں جماؤں میں کیوں نہیں آتا ہے, اس کی وجوہات ہیں.
مرکز کا کام یہ ہے, آپ حضرات مرکز سے مراد جگہ کا کام نہیں ہوتا, یہ جگہ تو اس کام کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے فیسلٹی, مرکز آپ لوگ ہوتے ہیں. مرکز کا مطلب مرکز میں مرکز کا عملہ, مرکز کو آنے والے ساتھی, یہ عملہ آپ لوگ ہیں. یہ تو اس عملے کے اندر, اس مرکز میں, اس جگہ کے اندر جمع ہونے والے جو ساتھی ہوتے ہیں, اس عملے کی یہ خصوصیت ہونا ہے کہ یہ لوگ آنے والی جماعتوں کو فوراً کیچ کر کے ان کو جو دے سکتے ہیں پہلے وہ طے کرو کہ بھائی ان کو کیا دینا ہے. ہم ان کو کیا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال دعوت ہیں ان اعمال دعوت میں سے ہر عمل کی ان کو مشق ہونا. وہاں پہ ہدایت دے کے بھیج دیے, چار کام کرنا ضروری ہے, چار کام نہیں کرنا ضروری ہے, چار کام کم کرنا ضروری ہے, یہ سب بول کے بھیج دیے, چار چار کا پہاڑا پڑ دیے ان کو, پڑھ کے بھیج دیے نا. مگر یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہ فضائل گشت کیسے سنانے, ترغیبی بات اور دعوتی بات شروع میں جب پہنچتے ہیں تعارفی بات وہ کیسے کرنی ہوتی ہے, تشکیل کیسے کرنی ہوتی ہے, چھ صفات کے مذاکرہ کیسے کرنا ہوتا ہے, آبادی مسجد کے سلسلے میں مذاکرہ کیسے کرنا ہوتا ہے, مسجد والوں کو لے کے کیسے بیٹھنا ہوتا ہے, ایک ایک عمل جو کہ دعوت کے اندر اعمال کے اندر ہے, اس ہر ایک عمل کا اس کے ساتھ میں الگ الگ سے مذاکرہ ہونا اور وہ یہ لینے والے ساتھی ہونا, اس میں کام کرنے والے ساتھی یہاں پہ مرکزی طور پر پڑے رہنا اور وہ ان کو لے لینا کہ بھائی آج آپ حضرات تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ, ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ جب دعوتی بات کرتے ہو تو کیسی بات کرتے ہو, جب آپ فضائل گشت سناتے ہو تو کیسے سناتے ہو, جب آپ تعلیم کا حلقہ لیتے ہو تو اس کا مذاکرہ کرو, تعلیم کے حلقے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا, آداب تعلیم کیسے سنائے جائیں گے, کتنے سنائے جائیں گے, کتنی دیر تک اس میں لوگوں کو الجھایا جائے گا, کس میں انفیسائز کیا جائے گا, کس میں نہیں کیا جائے گا, آداب تعلیم کے اندر تجوید کے حلقے میں کیا ہوتا ہے, ذرا اپنی تجوید تو سناؤ. یہی ان کی اگر فیلنگ میں صحیح بات آ گئی تو پھر اثرات آگے اچھے جاتے ہیں. ذرا ان سے فضا منتخب پڑھانے کے اندر اور جناب والا حدیث پڑھانے کے تعلیم کا طریقہ ان سے سنو اور ان کو بتایا جائے کہ تعلیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے, تجوید کا حلقہ اس طریقے کا ہوتا ہے, آداب تعلیم اس طریقے کے ہوتے ہیں, چھ صفات کا مذاکرہ ایسے ہوتا ہے, وہ مذاکرہ بھی سننا. ہم لوگ اس میں گڑبڑ یہ کرے شروع میں تھوڑا بیچ میں کی گئی اس طرح کی چیزیں کہ ہم نے ان کو دعوت کی بات ایسے انداز میں کہ رٹائی جائے وہ شروع کر دی, وہ مقصود نہیں ہوتی کہ ایک رٹا رٹایا اسلوب جو ہے نا وہ بیان کرے, یہاں سے شروع کریں اور یہاں پہ ختم کریں, رٹانے والا بھی صحیح نہیں ہوتا اور جو ہم نے اپنے طور پر رٹ لیا ہوتا ہے وہ بھی بعض مرتبہ مناسب نہیں ہوتا. اب جو بیان شروع کرے گا وہ اس کی بسم اللہ جیسے ہوگی کہ بھائی جماعت کے ساتھ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, وہ اتنا سنتے ہی سامنے والے اٹھ کے چلے جاتے بس یہاں سے کہانی. ہر وقت یہ بولنے کی نہیں ہوتی, ہر وقت یہاں سے اسٹارٹ یہاں سے نہیں لینا ہوتا ہے, کبھی یہ بھی ہوتا ہے بیچ میں بھی آپ لا سکتے اس بات کو, مگر یہیں سے شروع ہو کے پھر ختم کرنے کا بھی انداز اپنا خاص ہو جاتا ہے تو وہ نہیں ہے طریقہ, بتانا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بھی مذاکرے میں لانی ہوتی ہے, پھر کون سی بات بولنا کون سی بات نہیں بولنا, بے اعتدالی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کے لیے اس میں اشکال ہو جاتا ہے, غیر مستند باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہماری بھی زبان پہ آ چکی ہوتی ہیں, ان کی تصحیح کرنی ہوتی ہے. تو مرکزی مرکز کی عام مسجد کی آبادی کے علاوہ مرکز کی آبادی میں کوئی فرق ہے وہ سمجھنا ہے ہم کو اچھے طریقے سے, وہ یہ کہ جو اعمال دعوت ہیں ان اعمال دعوت میں ان ساتھیوں کو جو ہمارے پاس وقت لے کر آئے ہیں ان کو وہ اعمال دعوت سکھائے جائیں ڈیٹیل میں, ایک 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 کر کے ان کا سکھانے سے مراد ان کا مذاکرہ کریں. اس کے واسطے ہمارے پاس کام کے پرانے یہاں پر ایسے پڑے ہوئے رہے جو ان کاموں کو کر سکیں. آبادی مرکز کے اندر کون سے لوگ چاہیے, وہ لوگ چاہیے جس کی یہاں ضرورت ہے, جو اس ذمہ داری کو نبھا سکیں. تو جماعتوں کی تربیت کے واسطے جو امور ہیں وہ بھی چاہیے, انتظامی اعتبار سے جو امور ہیں وہ بھی چاہیے, مینجمنٹ کے اعتبار سے آئی ٹی کے اعتبار سے جو امور ہیں ان کو وہ ویسے بھی صلاحیت والے چاہیے. ہم کو مرکز میں جس طرح کی صلاحیت درکار ہوا کرتی ہے وہ سارے افراد چاہیے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل یہ بات بہت چلائی جا رہی ہے مولانا استاد صاحب دامن برکات کی طرف سے کہ بھائی تمہارے علاقوں کے اندر فارغ لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے, ان سے ان کو ترغیب دے کے ان کو یہاں لا کے پڑاؤ ڈالا ان کا. کتنے ریٹائرڈ ہیں بھائی, وہاں بیٹھنے کے بجائے یہاں کے بیٹھ جائیں, چلو پورا دن نہیں بیٹھا جاتا تو آدھا دن بیٹھ جائے, اثر سے عشاء تک بیٹھنا شروع کریں, جماعت آگے بول کے جیسے انفارمیشن ملے تو فوراً پہنچ جائیں, نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے چلو گئے گھر چلے گئے بچوں سے ملنے کے, معلوم ہوا کہ جماعت آ گئی ہے تو پھر فوراً پہنچ گئے کہ بھائی کوئی تقاضا ہے, کوئی ذمہ داری ہے میرے صاحب, کوئی خدمت ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جماعت والوں کو پہلے دینے, ان کو کیا سکھایا جائے, جماعت سے ہم کیا لیں یہ بھی لینا ہوتا ہے, اور جماعت ہم سے کیا لے یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے. مرکز میں یہ دونوں فکریں ہوتی ہیں, جیسے یہ فکر ہوگی ویسے یہ بھی ہوگی, اور یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ بھائی اس کو یہ قیمتی جماعت ہے, یہ فلاں فلاں سرعیت والی جماعت ہے, یہ اس طبقے میں زیادہ کام ہو سکتا ہے, اس علاقے میں کام ہو سکتا ہے, ان کو کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کیا جائے, ان سے استفادہ کیا جائے. ان شکلوں پہ تو غور کرنے کی عادت ہے بہت حد تک ہمارے پاس, لیکن پہلی شکل میں غور کرنے کی عادت نہیں ہے. دوسری شکل میں غور کرنے کے اثرات میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو مسجدوں وغیرہ میں کام کی جو کچھ بھی شکلیں ہوتی ہیں ان کو کسی درجے میں قابو میں لانے کے لیے ان کو استعمال کر لیتے ہیں. پہلے درجے میں محنت نہیں کرنے کی وجہ سے خود ان ساتھیوں کی خاطر خواہ تربیت نہیں ہوتی, ان کا وقت پورا ہوتا جبکہ وہ سیکھنے کے لیے نکلا تھا, اور پھر وہ جمتا نہیں, اور پھر وہ جمنے کے لیے جمانے والے نہیں پیدا کر پاتا, اس کے بعد آگے لوگوں کو نکالنے کا کام نہیں کر پاتا. اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جن جن حضرات نے نام دیے تھے وہ بھی, اور جنہوں نے نام نہیں دیے تھے وہ بھی, اور ہم سارے کے سارے اور دوسرے ساتھیوں میں بھی اس فکر کو ہم منتقل کریں کہ ہم مسجد اس مرکز کی آبادی کے سلسلے میں جو جس طرح کی بھی محنت اور قربانی چاہیے وہ ہم کریں گے, اور جو امور یہاں پیش آتے ہیں, جو دشواریاں پیش آتی ہیں, جو تکلیفیں ہوتی ہیں, جس لائن میں جس طرح کی تکلیف ہے اس کو رقم کر لو, اس کو نوٹ کر لو, پھر اس کے بعد اس کو مشورے میں رکھو, اس کا حل نکلواؤ کہ بھائی اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ یہ صورتحال جو ہے نا قابو میں آئے, کام زیادہ سے زیادہ ہو, ورنہ جب رکاوٹوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں سامنے کھول کر آتی ہیں, پھر اللہ پاک ان کا حل بھی نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں رکاوٹوں کو دور کرنے والے, اللہ ہی ہیں حل کرنے والے, اللہ ہی مسائل کی حل کرنے والے ہیں. تو چھوٹا مسئلہ ہے تو بھی اللہ ہی, یعنی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی حل کرنے والے ہیں, نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ ہی حل کرنے والے ہیں. تو جماعتوں کی جو ذمہ داریاں اور تقاضے اور کام کی جو لوڈ ہے اس کو حل کرنے والے بھی اللہ پاک ہی ہیں. اس لیے اہم ترین بات میرے دوستوں کام کرنے والے ساتھیوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو طاقتور بنانے کے بارے میں فکر مند ہوں, اور طاقتور بنانا ہر اعتبار سے, مال بھی لگے گا اپنا, طاقتور بنانا ہر اعتبار سے ہماری صلاحیتیں بھی لگیں گی, طاقتور بنانا ہر اعتبار سے ہمارا وقت بھی لگے گا, طاقتور بنانا ہر اعتبار سے آنے والی جماعتوں کا صحیح اکرام بھی ہو, ان کی صحیح خدمت بھی ہو, خود ان کی صحیح تربیت, ہم ان کے مربی بن کے نہیں بیٹھیں گے لیکن ان کی تربیت ہو رہی نہیں ہو رہی اس کو ذہن میں رکھیں گے. اگر ہم مرشد بن کے مربی بن کے بیٹھ جائیں گے تو بھی بھاگ جائے گا وہ, ارے یہ کیا ہے بھائی, اسے زیادہ تو میرے کو معلوم ہے بولتا ہوں, مگر اس کے خاص انداز میں اس کے مذاکرے میں لانا ہوتا ہے. تو ان کو فائدہ پہنچانے کا بھی کام ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے بھی کام ہے, پھر اپنی اپنی تربیت بھی ہے, ہماری اپنی مشغولیت ہے کہ ہم ہمارے مسجد کے اندر اس طریقے سے مشغول ہوں کہ ہماری تعلیم بھی ہو, ہمارا مذاکرہ بھی ہو, ہماری خدمت بھی ہو, ہماری عبادت بھی ہو, ایک ماحول عمومیت کے ساتھ میں مسجد میں ایسا ہو کہ یہاں آنے والا چاہے جماعت میں آیا ہوا ہو چاہے جماعت میں نہ آیا ہوا ہو, کام کرنے والا ہو کام میں سست ہو چکا ہو, اس کو اسی لائن کی غذا ملنی چاہیے آگے کی تھوڑی سی, ویسا ایک انوائرمنٹ ویسا ایک ماحول ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی ذات کو بھی متوجہ کرتا ہوں, سب سے پہلے اسی کو مخاطب کرتا ہوں, اور پھر یہ ہے کہ آپ میرے دوست ہم سارے کے سارے ساتھی اس فکر کو لینے والے بنیں اور اس اعتبار سے اپنے عزائم بنائیں, اور پھر جو تقاضے ہمارے سامنے مشورے میں آتے رہتے ہیں وہ تو لینا ہی لینا ہے. جماعتوں کے نکالنے کے تقاضے ہیں, تقاضے پورے کرنے کے تقاضے ہیں, مختلف قسم کے جماعتوں کی نصرت کے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان سارے تقاضوں کو جو ہمارے پاس مشورے میں آتے ہیں وہ لیا جائے گا. اللہ کرے کہ اللہ پاک میرے لیے آسان فرمائے, یہ بھی آسان فرمائے, وہ بھی آسان فرمائے. سب تیار ہیں میرے دوستوں, انشاءاللہ.